بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر ایک ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب کمانڈو سیریز کی جلد نمبر تین کالی ماتا کے ناگ ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب سات جلدوں پر مشتمل ہے جن کے نام یہ ہیں: کمانڈو جلد نمبر ایک ٹارگٹ پٹھان کوٹ، کمانڈو جلد نمبر دو کشمیر کے سرفروش، کمانڈو جلد نمبر تین کالی ماتا کے ناگ، کمانڈو جلد نمبر چار کانتا زہریلی لڑکی، کمانڈو جلد نمبر پانچ دہلی ایکشن، کمانڈو جلد نمبر چھ قاتل سگار، کمانڈو جلد نمبر سات ہینڈز اپ. اس کتاب کے مصنف ہیں اے حمید. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org. کمانڈو جلد نمبر تین ایک محب وطن پاکستانی کمانڈو کی سچی کہانی کالی ماتا کے ناگ. مصنف اے حمید. مقبول اکیڈمی، سرکلر روڈ، چوک انار کلی، لاہور. سن 2000. جملہ حقوق محفوظ ہیں. اہتمام ملک مقبول احمد، مقبول اکیڈمی، 199 سرکلر روڈ، چوک انار کلی، لاہور. خورشید مقبول پریس، لاہور. پیارے بیٹے مسعود حمید بٹ کے نام. صفحہ نمبر سات. میری آنکھ کی سوجن ٹھیک ہو گئی تھی اور دو روز وہاں دودھ پینے اور باقاعدہ چکی کا آٹا کھانے سے میری کھوئی ہوئی طاقت بھی کافی حد تک بحال ہو گئی تھی. رات کو میں سوچتا رہا کہ صبح یہاں سے نکل کر کے گھر جاؤں گا. ظاہر ہے میری منزل احمد آباد شہری تھا جہاں ہمارا موٹر مکینک ایجنٹ موجود تھا، مگر اس تک پہنچنے میں بے شمار خطرات حائل تھے. فوج اور پولیس جگہ جگہ میری تلاش میں پھر رہی ہوگی. اگرچہ میں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا، پھر بھی میں شکل سے بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا، لیکن اس جھونپڑے میں بھی زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا تھا. یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی. آنکھ کھلی تو کسی کے ہاتھ کی انگلیاں میرے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی. ناریل کے تیل کی خوشبو میرے نتھنوں میں گھس رہی تھی. میں نے پو پھٹنے کے نیم اندھیرے میں ایک عورت کے چہرے کو دیکھا. یہ وہی ہندو عورت سولکھی تھی. میں جلدی سے اٹھ بیٹھا، وہ پیچھے ہٹ گئی. میں نے اسے چپل کے بارے میں پوچھا تو اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، تم نے کبھی کوئی دوسری بات نہیں کی؟ ارے تم کیسے مرد ہو، لائی ہوں تمہارے لیے چپل، یہ رکھی ہے. میں نے چپل پہن کر دیکھی. وہ مجھے چھوٹی تھی، وہ میرے لیے دودھ اور روٹی لائی تھی. اس نے اپنی ساڑی کے پلو کو کھولا، اس میں سے 5 روپے کا تہہ کیا اور نوٹ نکال کر مجھے دیا اور بولی، یہ میں نے اپنے مرد کی واسکٹ سے تمہارے لیے نکالا تھا، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی. وہ چپ ہو گئی. میں دودھ کے ساتھ روٹی کھانے لگا. میں نے 5 روپے لے کر جیب میں رکھ لیے. میں نے اسے کہا، تم جاؤ کیونکہ تھوڑی دیر بعد میں یہاں سے نکل جاؤں گا. میرے جانے کے بعد کسی سے میرا ذکر نہ کرنا، نہیں تو تیرے بچہ نہیں ہوگا. اس نے سہم کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، تو مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتا؟ میں کوئی ایسی ویسی ناری نہیں ہوں. اب کہہ دے کہ تو نے مجھ سے اپنی خواہش پوری کر لی ہے. میں نے دوبارہ اس جملے کو دہرایا. وہ بڑی خوش ہو گئی. میں نے کہا، اب تو چلی جا. وہ جاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی. جب میں نے اسے دوسری بار ڈانٹ کر کہا تو وہ جیسے بالن خاصہ ساڑی سنبھالتی اٹھی اور مجھ پر ایک نگاہ ناپسندیدہ ڈال کر جھونپڑی سے نکل گئی. اس کے جاتی میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. جھونپڑی کے دروازے کو ذرا سا کھول کر باہر دیکھا. پو پھٹ رہی تھی مشرق افق کی جانب سے. آسمان پر دھندلی نیلی روشنی کا غبار سا آگے بڑھ رہا تھا. درختوں اور جھاڑیوں میں رات کے آخری سائے اپنے دامن کو سمیٹ رہے تھے. میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور اللہ کا نام لے کر باہر نکل کر اس چھوٹی سی پگ ڈنڈی پر چل پڑا جو جھونپڑیوں والے درختوں کے جھنڈ سے کچی سڑک کی طرف جا رہی تھی. میں نے ہندو اور سولکھی سے راستے کی ایک ایک تفصیل معلوم کر لی تھی. کچی سڑک چائے کے باغات کے پیچھے سے ہو کر اس بڑی سڑک کی طرف نکل جاتی تھی جو نانوتی کھار نامی قصبے کے پہلو سے ہوتے ہوئے احمد آباد جاتی تھی. میں منہ اندھیرے کے دھندلکے میں چائے کے باغات کے پیچھے سے ہو کر نانوتی کھار جانے والی سڑک کے بغل میں آ گیا. سڑک پر چڑھنے میں خطرہ تھا. وہاں سے کبھی کبھی کوئی ٹرک گزر جاتا تھا. یہ بڑی سڑک تھی، احمد آباد کو جاتی تھی. میں سڑک کے ساتھ ساتھ کچھ فاصلے پر رہ کر کھیتوں میں چلنے لگا. نانوتی کھار کے قصبے تک پہنچتے پہنچتے صبح ہو گئی. کھیتوں میں کسان کام کرتے نظر آنے لگے. میں نے جنینیوں کی طرح سفید دھوتی کرتا باندھ رکھی تھی. کرتا بھی سفید تھا، پاؤں میں چپل تھی، مگر شکل وہی تھی اور پہچانا جا سکتا تھا. داڑھی کے بال بڑھائے تھے. میں چاہتا تھا کہ گاؤں کا کوئی نائی مل جائے، میں اپنا سر منوا لوں تاکہ ہولیے میں کچھ تو فرق پڑے. میرے پاس ہندو عورت کا دیا ہوا 5 روپے کا نوٹ موجود تھا. میرے دائیں جانے بڑی سڑک کے پار نانوتی کھار کا قصبہ طلوع ہوئے آفتاب کی روشنی میں صاف نظر آنے لگا. اس کے 2 مندروں کے کلش دھوپ میں چمک رہے تھے. میں قصبے میں داخل ہونے سے گریز کر رہا تھا، مگر سر منڈوانا بھی ضروری تھا. میں کھیتوں کھیت ہوتا قصبے کے عقب میں آ گئے. یہاں ایک تالاب کے پاس چھپر کے نیچے مجھے ایک بوڑھا حجام مل گیا. وہ دکان کے آگے پانی چھڑک رہا تھا. کانسی کی گڑوی اس کے ہاتھ میں بھی، چھپر کے نیچے ایک ٹوٹی ہوئی کرسی کے سامنے دیوار پر چکور آئینہ لٹک رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر پردام کیا تو اس نے مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ کوئی اشلوک پڑھ رہا تھا، یہ اشلوک سنسکرت کے نہیں تھے۔ پانی چھڑکانے کے بعد اس نے سورج کی طرف ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا، پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ ٹھاکر داڑھی بنوانی ہے؟ میں نے کہا ہاں مہاراج، سر بھی منڈوانا ہے۔ 10 منٹ کے بعد جب میں بڑی سڑک سے ہٹ کر کماد کے کھیت کے منڈیر سے گزر رہا تھا تو میرا سر منڈا ہوا تھا، داڑھی مونچھ بھی صاف تھی، اب میرے حلیے میں کافی فرق آ گیا تھا۔ بے پاس اندور نہیں تھا، میں نے کھیت کی خشک مٹی سے اپنے ماتھے پر جنیوں کی طرح 3 لکیریں بنا لی تاکہ جینی ہندو لگوں اور خدا کے بھروسے سے سڑک کی طرف اپنا رخ موڑ لیا۔ نائی کو 1 روپیہ دینے کے بعد میرے پاس 4 روپے بچے تھے۔ سڑک پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی ٹرک یا لاری گزر جاتی تھی، میرا رخ شمال کی طرف تھا۔ ایک جگہ سنگ میل دیکھا، اس تک گجراتی میں احمد آباد 24 کلومیٹر لکھا تھا۔ سڑک کی بائیں جانے کچھ دور ایک بس اسٹاپ پر چند دیہاتی مرد اور عورتیں کھڑی تھی، میں بھی ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بس آ گئی جس کے ماتھے پر بھی گجراتی میں احمد آباد لکھا تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا، کہیں بس میں ملٹری پولیس یا خفیہ پولیس کا کوئی آدمی نہ بیٹھا ہو۔ بس بھری ہوئی تھی، میں بھی دیہاتی مرد عورتوں کے ساتھ بس میں گھس گیا۔ مجھے دروازے کے قریب کھڑے ہونے کو جگہ مل گئی، بس آ کے روانہ ہو گئی۔ میں نے مسافروں کی گردنوں کے درمیان جھانک کر جائزہ لیا۔ مجھے بظاہر سبھی مسافر دیہاتی قسم کے لگے، ان میں کچھ بابو قسم کے بھی لوگ تھے جو شہر اپنی نوکریوں پر جا رہے تھے۔ بس کا اگلا اسٹاپ کافی دور تھا، شاید 8-10 میل کے بعد یہ اسٹاپ آیا۔ یہاں بس کھڑی ہو گئی تھی، یہاں بھی مسافروں کا رش تھا۔ ان مسافروں میں ایک وردی پوش ٹکٹ چیکر بھی تھا، اس نے بلند آواز میں چلا کر بس کے ڈرائیور کو گجراتی زبان میں کہا، پانڈے جی اگلے اسٹاپ پر چیکنگ ہو رہی ہے، ملٹری پولیس بھی ہے، زیادہ سواریاں مت اٹھانا، چالان ہو جائے گا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک اٹھا، بس ابھی چلی نہیں تھی، چل بھی رہی ہوتی تو میں ملٹری پولیس کا نام سنتے اس میں سے چھلانگ لگا دیتا۔ میں چپکے سے بس سے اترا، ڈرائیور کنیکٹر کو ڈانٹ رہا تھا کہ زیادہ سواریاں مت بٹھاؤ۔ میں کان لپیٹ کر دائیں جانب سڑک سے اتر گیا اور کھیتوں میں ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ دل میں اس ٹکٹ چیکر کا شکریہ ادا کر رہا تھا جس نے مجھے ایک بہت بڑی آفت سے بچا لیا تھا۔ اگر وہ ڈرائیور کو ملٹری پولیس کی چیکنگ سے بر وقت خبردار نہ کرتا تو میرا پکڑا جانا یقینی بات تھی۔ کھیتوں میں چلتے چلتے میں دور نکل آیا، اب خشک سوکھی گھاس والا اونچا اونچا میدان آ گیا۔ آگے جا کر ایک ٹیلے کی شکل میں کچھ اونچا ہو رہا تھا، دور تاڑ کے درختوں کی قطار کھڑی تھی۔ میں درختوں کے نیچے سے گزر کر دوسری طرف کی ہلکی ڈھلان اترنے لگا۔ آگے ایک تالاب تھا، وہاں 2 عورتیں کپڑے دھو رہی تھی، ایک عورت باریک ساڑی پہنے تالاب میں ڈبکیاں لگا رہی تھی۔ میں ذرا فاصلے پر سے ہو کر وہاں سے نکل گیا۔ ویران بنجر زمین تھی، راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں بھی آیا، میں لوگوں سے بچتا ہوا گاؤں سے بھی گزر گیا۔ کچھ دور چلا ہوں گا کہ ایک کچی سڑک ملی جو آگے جا کر شاید احمد آباد والی بڑی سڑک سے جا کر مل جاتی تھی۔ اچانک دور سے گرد اڑاتی ایک گاڑی چلی آ رہی تھی، میں ایک جھاڑی کے پاس بیٹھ گیا۔ گاڑی قریب سے گزری تو میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، یہ ملٹری پولیس کی گاڑی تھی۔ جب تک وہ گاڑی دور سڑک پر مجھے نظر آتی رہی میں جھاڑی کی اوٹ میں ہی بیٹھا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اٹھا اور کچی سڑک پار کر کے دوسری طرف چلنے لگا۔ اب میری رفتار تیز تھی، ملٹری پولیس یقیناً میری کھوج میں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ میں چوکنا ہو گیا تھا، اپنے دل سے خوف کو نکال کر اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لگتا تھا کہ یہ سارا علاقہ ملٹری پولیس کی زرد میں تھا۔ ایک فیصلہ تو میں نے اسی وقت کر لیا کہ مجھے احمد آباد شہر کا رخ نہیں کرنا، واپس جانا بھی مناسب نہیں تھا۔ میں اندھا دھند چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سبزیوں کے کھیت شروع ہو گئے، پھر دور درختوں کے نیچے کوارٹر نما مکانوں کی لمبی لمبی ڈھلانی چھتیں نظر آنے لگی۔ قریب پہنچا تو دیکھا یہاں ایک کوارٹر کے سامنے کانگریس کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور چند دیہاتی قسم کے سفید پوش آدمی کھیتوں میں ترکاریاں توڑ کر ٹوکریوں میں رکھ رہے تھے۔ میں نے دوسرے کھیت کی جانب اپنا راستہ بدل لیا۔ آخر میں کہاں تک یوں شتر بے مہار کی طرح جاتا، مجھے کسی نہ کسی جگہ ایک محفوظ ٹھکانے کی ضرورت تھی۔ میرے لیے کوئی جینی مندر ہی سب سے بہتر پناہ گاہ ثابت ہو سکتی تھی، مگر یہاں کوئی مندر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان ڈھلانی چھتوں والے کے عقب میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کوارٹر دیکھے جن کے آگے خالی خطوں میں پھولوں کے گملے رکھے ہوئے تھے۔ ایک نالے کی پلیا پر سے گزرنے لگا تو سامنے سے گاندھی کیپ پہنے ایک بوڑھا لاٹھی ٹیکتے ہوئے میری طرف آ رہا تھا۔ میں پلیا سے اتر کر ایک طرف رک گیا۔ بوڑھا قریب آیا تو میں نے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اور گجراتی میں پوچھا، مہاراج میرا نام منگل پانڈے ہے، گاؤں نانوتی کھار سے آیا ہوں، یہاں کے مکھیا سے ملنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بناتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا، بابو یہاں مکھیا تو کوئی نہیں رہتا، یہ تو گاندھی جی کا آشرم ہے، ہاں سے آگے 7 کوس پر ایک گاؤں ہے۔ तो ये साबरमती था। मैंने गांव बूढ़े का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ठीक है महाराज, मैं आश्रम के दर्शन करके दूसरे गांव में जाकर देखता हूँ। बूढ़ा चला गया। मैं छोटा सा प्लॉट उबूर करके आश्रम के क्वार्टरों के सामने आ गया। कांग्रेस का झंडा एक बहुत बड़ी झोंपड़ी के सामने गोल दायरे में नस्त था, जहाँ गमलों में गेंदे के फूल धूप में मुस्कुरा रहे थे। ये झोंपड़ी इन मानों में थी क्योंकि ढलानी छत घास फूस की थी, मगर दीवारें पुख्ता थी, उन पर सफेदी हुई थी। आगे बरामदा था। बरामदे में दो औरतें और दो मर्द चटाई पर बैठे चरखा कात रहे थे। औरतों ने सफेद साड़ियां और मर्दों ने कांग्रेसी धोती कुर्ता पहन रखा था। सरों पर गांधी टोपियां थी। चूंकि मैं सफेद धोती कुर्ते में था और माथे पर जीनी तलक की तीन लकीरें भी थी, इसलिए मेरी तरफ किसी ने मशकूक नजरों से ना देखा। मैं उन्हीं में से एक नौजवान लग रहा था। जरा परे आम के दरख्तों के पास कुछ कांग्रेसी नौजवान हाथों में बाल्टियां थामे गुलाब की क्यारियों में पानी दे रहे थे। उनके पास जाकर मैंने प्रणाम किया और गुजराती में कहा, मैं धारावाई गांव के गांधी जी आश्रम का वॉलंटियर हूँ। गांधी जी के आश्रम के दर्शनों को आया हूँ, मुझे कोई काम बताएं। बाकी कांग्रेसी नौजवान अपने काम में लगे हुए थे। उन्होंने मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। सिर्फ एक नौजवान मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ बोला, बाबू गांधी भक्त होकर पूछते हो, काम बताओ, आश्रम में जाकर झाड़ू दे दो। मैं प्रणाम करके आश्रम की तरफ आ गया। आश्रम वही हो सकता था जिसके सामने कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था। बरामदे में औरतें मर्द चुपचाप बैठे चरखा काते जा रहे थे। आश्रम का दरवाजा खुला था। बाहर एक पतली सी खुशनुमा झाड़ू दीवार के साथ लगी थी। मैंने उसे उठाया, आश्रम में दाखिल हो गया। अंदर सामने ही दीवार पर महात्मा गांधी की कदादम तस्वीर लगी थी। नीचे गदेले पर चांदनी बिछी थी और दो सफेद गांव तकिए रखे थे। सामने सागरी में लोपान और औद्फ लग रहा था। कांसी के गुलदान में गेंदे के फूल सजे हुए थे। मसन पर बाएं जानिब एक चरखा पड़ा था। गालिबन ये वही चरखा था जिस पर गांधी जी सूत काता करते थे। मैं लकड़ी के चमकीले फर्श पर यूं ही इधर उधर झाड़ू चलाने लगा। फर्श पहले ही से बहुत साफ सुथरा था। झाड़ू देने के बाद मैंने उसे बरामदे में अपनी जगह पर रख दिया। बरामदे में एक तरफ होकर जीनी जोगियों की तरह चार दानों होकर बैठ गया। गोया मैं ध्यान ध्यान में महव हो गया था, लेकिन मेरी होशियार और तेज नजरें चारों तरफ का जायजा ले रही थी। इतने में गांधी भक्तों की एक खदरपोश टोली ढोलक और खड़ताले लिए वहाँ पहुँच गई। उनमें औरतें और लड़कियां भी थी। आश्रम जाकर उन्होंने गांधी जी का मनपसंद भजन गाना शुरू कर दिया। ये भजन मैंने ऑल इंडिया रेडियो से कई बार सुना था। बरामदे में जो मर्द और औरतें सूत कात रही थी वो भी अंदर चली गईं। दूसरे क्वार्टरों से भी कुछ कांग्रेसी खद्दरपोश भजन की आवाजें सुनकर वहां आ गए। उनके साथ मैं भी अंदर जाकर भजन गाने वाली मुंडली में शामिल हो गया। मैं भी हाथ बांधकर सर हिला हिलाकर सबके साथ भजन गाने लगा। किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया था। औरतें मर्द एक दूसरे के साथ लगे इकट्ठे ही बैठे थे। मैं भजन के अल्फाज दोहराते हुए दूसरे लोगों की तरह दाएं बाएं हिल रहा था। मेरे दाएं जानिब एक सफेद साड़ी वाली लड़की बैठी थी। मैंने भजन गाते गाते कनखियों से लड़की का जायजा लिया। ये एक दुबली पतली लड़की थी। बालों की मांग दरमियान से निकली हुई थी। साड़ी के पल्लू से आधा सर ढका हुआ था। पल्लू के अंदर गर्दन पर जूड़े में लगे रत्नागरी के सफेद फूल नजर आ रहे थे। नाक सुतवा थी, रंग जर्दी माइल सांवरा था। कानों में नीले बुंदे पहने हुए थे और होठों पर कोई लिपस्टिक नहीं लगी हुई थी। वो हाथ जोड़े बड़ी अकीदत से अपनी बारीक आवाज में भजन के अल्फाज दोहरा रही थी। शक्लो सूरत से साफ जाहिर था कि ये गुजराती लड़की है। मैंने उसकी तरफ से ध्यान हटा लिया। भजन खत्म हुआ तो एक मोटी औरत साड़ी का पल्लू संभालती भक्तों में शराब तकसीम करने लगी। ये सफेद मीठे मखाने थे, साथ में गुलाब के सूख फूलों की पत्तियां भी शामिल थी। मैंने भी झोली में अपने हिस्से का शराब ले लिया। मेरे साथ बैठी हुई लड़की को मोटी औरत ने शराब के मखाने देते हुए कहा, रिशोभा तुझे तो बुखार था, अब कैसी हो? लड़की ने जरा सा मुस्कुरा कर कहा, अब अच्छी हूँ मौसी। मोटी औरत उसके हाथों में शराब के मखाने डालने लगी तो दो चार मखाने गिर पड़े। मैंने मखाने उठाकर लड़की के हाथ में रखे तो उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और बोली, धन्यवाद श्रीमान जी। मैंने प्रणाम कर दिया। भजन मंडली से लोग उठकर बाहर जाने लगे। मैं भी आश्रम से निकलकर बाहर बरामदे में आकर एक तरफ हटकर बैठ गया। मैंने दुबली पतली लड़की शोभा को देखा, अपनी किसी सहेली के साथ आश्रम के क्वार्टरों के बीच में जो रास्ता जाता था उस तरफ चली जा रही थी। वो निगाहों से ओझल हुई तो मैं एक बार फिर अपने ख्यालात में डूब गया। मेरा अहमदाबाद पहुंचना बहुत जरूरी था। वहां से मुझे सुधा की तरफ कूच करना था ताकि नौरीन को बाहिफाजत अपने साथ लाकर उसे अहमदाबाद वाले अपने एजेंट के हवाले करके कम अज कम एक फर्ज से तो सबकदोश हो जाऊं। एक बात का मुझे शिद्दत से एहसास था कि सारे इलाके में मिलिट्री और सिविलियन पुलिस के आदमी फैले हुए हैं और मेरी तलाश में है, और मैं यूं ही मुंह उठाकर अहमदाबाद की तरफ रवाना नहीं हो सकता था। साबरमती के आश्रम में मुझे एक तरह से ठिकाना मिल गया था। यहाँ दिन को दाल चपाती खाने को मिल जाती और रात को बाहर से आए हुए गांधी भक्त और कांग्रेसी मेहमान एक लंबे वरांडे में चटाइयों पर कंबल ओढ़कर सो जाते। मुझे आश्रम में आए चार रोज हो गए थे। एक रोज दिन के 10 बजे के करीब वहाँ कुछ शोर सा मच गया। मैं छोटी बागीची में कुछ कांग्रेसी वर्करों के पास बैठा गीता का पाठ सुन रहा था कि साबरमती के कस्बे वाले क्वार्टरों की तरफ से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और वो घबराया होता। उसने आते ही अपने चाचा से कहा, बाबूजी शोभा के पिता को सांप ने काट लिया है। मेरे कान खड़े हो गए। ये शोभा वही दुबली पतली लड़की थी जो भजन मुंजली में उस रोज मेरे पास बैठी थी। वर्करों में अफरा तफरी सी मच गई। किसी ने कहा उसे अस्पताल ले चलो, किसी ने कहा किसी मांदरी को बुलाओ, कोई आश्रम की डिस्पेंसरी की तरफ दौड़ा। मैंने आगे बढ़कर लड़के से कहा, मुझे शोभा के घर ले चलो। वो आगे आगे दौड़ने लगा। मैं भी लंबे लंबे डग भरता कस्बे की तरफ चला। साबरमती का कस्बा में है। साबरमती के गांधी आश्रम की वजह से आबाद हो गया था। इतना बड़ा कस्बा नहीं था, लेकिन वहाँ जितने भी मकान थे वो सब के सब जदीद बाजार के बने हुए थे। हर क्वार्टर के आगे बागीचा था जिसमें केले और शरीफे के दरख्त भी उगे हुए थे। शोभा के घर के बाहर भी लोग परेशानी के आलम में खड़े थे। मेरी जेब में सुधा के सांप का मन का मौजूद था। मैं क्वार्टर के बागीचे में से गुजर कर बरामदे में आया तो शोभा को घबराई हुई हालत में देखा कि एक कमरे से निकल कर दूसरे कमरे की तरफ जा रही थी। उसने मुझे नहीं देखा था। शोभा का उधेड़ उमर बाप कमरे में पलंग पर इस हाल में पड़ा था कि औरतें रिश्तेदारों ने उसे घेर रखा था और एक वैद्य उसकी टांग पर रस्सी बांध रहा था। मालूम हुआ कि सांप ने उसकी रान पर डसा था। रान से लेकर पिंडली तक तीन जगहों पर पहले ही से रस्सियां बंधी हुई थी। शोभा के बाप पर गनूद की तारी थी और ये कोई भी नहीं कह रहा था कि उसे सोने ना दे, जो कि बहुत जरूरी बात होती है। मुझे आते देखकर वैद्य और औरतों ने ताज्जुब से देखा। मैंने कहा, मैं बाबूजी का इलाज करूंगा, मेरे पास सांप के जहर का तोड़ है। तब जरा परे हट गए। मैंने देखा शोभा के बाप की टांग का रंग नीला पड़ गया था। मैंने जेब से स्याह मनका निकाल कर रान पर जहाँ सांप ने काटा था वहाँ मनके को आहिस्ता से रख दिया। हर कोई आंखें खोले इस मनके को तक रहा था। मनके ने सांप के जहर को चूसना शुरू कर दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता फूलने लगा। उसे फूलता देखकर हर एक के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। वैद्य ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया, बोला, इन मनकों से कुछ नहीं होता बाई जी, ये तो मांदरियों के ढकोसले होते हैं। मैंने कोई जवाब न दिया। मेरी आंखें सुधा के मनके पर लगी हुई थी। वो बराबर फूलता जा रहा था। जब वो फूलकर बड़े आलूचे जितना हो गया तो अपने आप सांप के कांटे के जख्म से नीचे गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया, उसे दबाकर उसके अंदर भरा हुआ सांप का जहर फर्श पर झाड़ दिया। अब शोभा भी वहाँ आ गई थी। अजीब एहसानमंद निगाहों से मुझे देख रही थी। जिसम से जहर बाहर निकल गया तो शोभा के बाप ने आंखें खोल दी। उसी वक्त मैंने गर्म दूध लाने को कहा। शोभा जल्दी से गर्म दूध से भरा हुआ प्याला ले आई। वो खुद अपने बाप को सहारा देकर गर्म दूध पिलाने लगी। 15-20 मिनट के अंदर अंदर शोभा का बाप उठकर बैठ गया। मैंने उसकी टांग की रस्सियां पहले ही खुलवा दी थी। अब रान की निलाहट भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। हर कोई मेरे गुण गाने लगा। औरतों ने तो मुझे महात्मा योगी कहना शुरू कर दिया। मैंने यही कहा कि ये मेरे गुरुजी का दिया हुआ मन कह जो हिमालय के गुफा में रहते हैं। शोभा का बाप तो मेरी तारीफ करते थक नहीं रहा था। मालूम हुआ कि शोभा की माता फौत हो चुकी है। उसकी एक छोटी बहन और छोटा भाई था। मैं इजाजत लेकर जाने लगा तो शोभा के बाप ने कहा, शोभा बेटी पांडे जी को भोजन खिलाए बगैर मत जाने देना। मैंने बहुत इनकार किया मगर शोभा मुझे किचन में ले गई जहाँ उसने फर्श पर चटाई बिछाकर मेरे सामने भोजन परो दिया। कांसी की थाली में तीन कांसी की प्यालियां रखी हुई थी। एक में आलू की भुजिया, दूसरे में बैंगन का भरता और तीसरी में दही था। सात चावल और तीन फुलके और पानी भी रखा था। मैं खाना खाने लगा। शोभा मुझसे बातें करने लगी। उसने मेरे बारे में मदीद पूछा कि मैं आश्रम में कब तक ठहरूंगा, पीछे क्या करता था, भला मैं उसे कब बताने वाला था। लड़की मुझे वैसे पसंद थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मामला इतना ही था जैसे कोई मफरूर कैदी जेल तोड़कर भागे और थोड़ी देर के लिए किसी महफूज जगह पर पहुंचकर दम लेने को रुके और वहां खिले हुए मोतिया के किसी फूल को सूंघकर खुश हो जाए और फिर आगे भागना शुरू कर दे। मैंने शोभा को बस इतना ही बताया कि मैं बड़ौदा का हूँ, बीए करने के बाद गांधी भक्त बन गया, अब आश्रम की यात्रा के लिए आया हूँ। शोभा एफए करने के बाद घर में बैठी थी और अगले बरस उसका ब्याह होने वाला था। मैं खाना खाने के बाद उठा तो शोभा दरवाजे तक आई और बोली, पांडे जी फिर भी जरूर पधारिएगा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आप मेरे लिए देवता समान है, आपने मेरे पिताजी को नया जीवन दिया है। मैं वापस आश्रम में आकर मेरे मन के चर्चे जगह जगह हो रहे थे। हर कोई मुझसे मन का देखने की फरमाइश करने लगा। मैंने सबको मन का दिखाया, सभी मेरे गर्विदा हो गए थे। अब मेरे लिए वहाँ से चले जाना जरूरी हो गया था क्योंकि मैं लोगों की नजरों में आ चुका था। मैंने शाम का अंधेरा होते ही आश्रम से चले जाने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन कुदरत एक और ही प्रोग्राम पहले से तरतीब दे चुकी थी। दोपहर के बाद मैं आश्रम से निकलकर कोने वाले क्वार्टर के करीब से गुजर रहा था कि एक वर्कर ने जिसका नाम साठे था मुझे प्रणाम किया और कहा, योगी महाराज हमें भी कहीं से सांप का मन का ला दे। मैं मुस्कुराकर आगे चल दिया और मेरा इरादा शोभा के घर जाकर अपनी जानिब से उसके हाथ की बनी हुई आखिरी बार चाय पीने का था। अभी मैं शोभा के घर की तरफ जाती हुई पगडंडी पर कदम रखा, योगा के पीछे से जीप की आवाज आई। मैंने घूमकर देखा तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये एक फौजी जीप थी, उसमें से तीन फौजी बाहर निकले। मैं तेज तेज कदमों से शोभा के घर की तरफ चलने लगा। शोभा के क्वार्टर वाली गली में दाखिल होते हुए मैंने पलट कर देखा, एक فوجی دور کھڑا کانگریسی ورکر فاتحے سے بات چیت کر رہا تھا، وہ اسے کوئی اخبار دکھا رہا تھا، شاید اخبار میں میری فوٹو چھپی ہوئی تھی۔ میں بھاگ نہیں سکتا تھا، بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں جلدی سے کوارٹر کی دیوار کے پیچھے ہو گیا، سر تھوڑا سا باہر نکال کر آشرم کی طرف دیکھا۔ بدبخت کانگریسی ورکر قصبے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ فوجی نے اپنے جوانوں کو پکارا اور وہ سب جیپ لے کر قصبے کی طرف بڑھے۔ میرے پاس کوئی وقت نہیں تھا، ایک طرح سے میں گرفتار ہو چکا تھا۔ بھاگتا ہوں تو پیچھے سے آتی ہوئی گولی مجھے ہمیشہ کی نیند سلانے کے لیے کافی تھی۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ جہاریت کے ساتھ مقابلہ، پھر یا تو فتح یا آبرو مندانہ موت۔ میں لپک کر شوبھا کے گھر میں داخل ہو گئے۔ شوبھا اپنے باپ کے لیے ٹرے میں چائے کی پیالی رکھے لے جا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر خوش ہو کر بولی، پانڈے جی آپ پدھاریے۔ میں نے اپنے جذباتی رجحان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے مسکرایا، بولا بس چائے پینے آ گئے ہوں شوبھا دیوی۔ لیکن میں بار بار باہر والے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری گھبراہٹ کا شوبھا کو بھی کچھ احساس ہو گیا تھا، وہ کچھ بوکھلا سی گئی تھی اور پھر بولی، اندر آ جائیں پتا جی، اندر ہی ہے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ اتنے میں فوجی جی بھی ایک دم گلی میں داخل ہوئے، شوبھا کے کوارٹر کے گیٹ کے آگے آ کر رک گئی۔ اگلی سیٹ پر وہی کانگریسی ورکر ساتھ بیٹھا تھا۔ فوجی چھلانگے لگا کر باہر کودے تو میں نے کوارٹر کی راہداری کا دروازہ بند کر دیا۔ اب شوبھا گھبرا گئی، میں نے اسے کہا اندر چلی جاؤ۔ میرا لہجہ اتنا غوسیلا تھا کہ شوبھا ششتا رہ گئی، گھبرا کر اندر بھاگی۔ اتنے میں فوجی بوٹوں کی دھم دھم کرتی آوازیں دروازے کی طرف بھری۔ میں نے دروازے کی کنڈی اندر سے کھول دی اور خود دروازے کے پٹ کے ساتھ لگ کر دم ساتھے کھڑا ہو گیا۔ شوبھا اپنے پتا جی کے کھلے کمرے سے سہمی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اب منگل پانڈے نہیں تھا بلکہ ایک سرفروش کمانڈو تھا جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن جو ایک بھوکے آدم کو شیر کی طرح دشمن پر جھپٹنے کو بےتاب تھا۔ انڈین فوجی جوان نے دروازے پر زور سے لات ماری، دروازے کا دوسرا پٹ دھڑاک سے کھل گیا۔ اس ٹرین کا تانے اندر داخل ہوا تھا کہ میں نے پوری طاقت سے اپنے پاؤں کا ٹھڈا اتنی اجلت میں ناف کے نیچے مارا کہ وہ آواز نکالے بغیر منہ کے بل راہداری میں گر پڑا۔ میں نے لپک کر اس کی ٹرین گن قبضے میں کر لی۔ بھارتی فوجی فرش پر صفر کا ہنسا بناتے ہوئے دھورا پڑا تھا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اگر اس کی چیخ نکلتی تو باہر والے فوجی فوراً اس کی مدد کو آ جاتے، مگر یہ سب کچھ خاموشی اور شاید دو سیکنڈ کے اندر ہو گیا۔ باہر والے تینوں فوجی کوارٹر کے دروازے کے سامنے ٹرین گنوں کا رخ مکان کی طرف کیے چاقو چوبند کھڑے تھے۔ تیسرے سیکنڈ میں نے ایک دم سے دروازے میں آ کر باہر انڈین فوجیوں پر فائرنگ کھول دی۔ اگرچہ وہ پوری طرح ہوشیار تھے مگر انہیں اس اچانک حملے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ گولیوں کی بوچھاڑ سیدھی ان پر جا کر گر پڑی۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، تینوں فوجی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ آس پاس کے کوارٹروں میں شور سا اٹھا، لوگوں نے کھڑکیاں دھڑاک دھڑاک بند کر دی۔ میں دو تین چھلانگے لگا کر جیپ میں گھس گئے، اسے اسٹارٹ کر کے اتنی زور سے پیچھے گھمایا کہ ٹائروں کی چیخ نکل گئی۔ اسٹین گن میں نے ساتھ والی سیٹ پر پھینک دی تھی اور جیپ کو ایک مشاغ ڈرائیور کی طرح تیز رفتاری سے چھوٹے چھوٹے گھڑوں میں سے اچھالتا کچی سڑک کی طرح بڑا آشرم کے سامنے سے زناٹے کے ساتھ گزرا تو برامدے میں کچھ گاندھی بھکت منہ کھولے کھڑے قصبہ سابرمتی کے مکانوں کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ فائرنگ کی آواز ادھر ہی سے آئی تھی۔ انہوں نے مجھے جیپ بھگا کر لے جاتے دیکھا تو آنکھیں پھاڑے دیکھتے ہی رہ گئے، مگر مجھے اب ان کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل جانے کی فکر تھی۔ یہ تلخ حقیقت بھی میرے پیش نظر تھی کہ میں فوجی جیپ میں زیادہ دور تک نہیں جا سکوں گا کہ ایک کانگریسی خدر پوش کو فوجی جیپ چلاتے دیکھ کر راستے میں کوئی بھی ملٹری پولیس کی جیپ میرے پیچھے لگ سکتی تھی اور وہ وائرلس پر آگے چیک پوسٹ کو خبردار بھی کر سکتی تھی۔ یہ بڑی غنیمت ہوئی تھی کہ میں نے چاروں فوجیوں کو ڈھیر کر دیا تھا۔ اگر ان میں سے ایک بھی زندہ رہتا تو وہ میرے فرار کی اطلاع آگے دے سکتا تھا۔ یوں مجھے کم از کم 15-20 منٹ کا وقفہ مل گیا تھا۔ اتنے مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ دور نکل جانا چاہتا تھا۔ میری جیپ بہت جلد احمد آباد جانے والی سڑک پر آگے پکی سڑک پر آتے ہی جیپ کی رفتار میں نے تیز کر دی۔ چند کوس تک سڑک بالکل سیدھی چلی گئی۔ سامنے سے آتے مجھے کچھ ٹرک اور ایک دو سرکاری بسیں ملی، فوجی گاڑی ابھی تک کوئی نہیں ملی تھی۔ سڑک آگے جا کر بائیں جانب گھوم گئی۔ یہاں سڑک کے دونوں جانب درخت سے دائیں بائیں دور کہیں کہیں کارخانوں کی لمبی چمنیاں سامنے نظر آنے لگی۔ میں احمد آباد شہر کے مضافات میں پہنچ گیا تھا۔ اب میرے لیے چاروں طرف خطرہ ہی خطرہ تھا۔ مجھے فوجی جیپ سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا کیونکہ یہ مجھے آگے کسی جگہ بھی پکڑوا سکتی تھی۔ میں نے جیپ کو کچے پر اتار دیا۔ یہاں سے ایک راستہ درختوں میں سے ہوتا ہوا دائیں جانب دور کسی کارخانے کی طرف جاتا تھا۔ جیپ کی رفتار آہستہ ہو گئی تھی۔ ادھر ادھر کھیتوں کے بجائے سوکھی گھاس کا ویران میدان تھا جہاں گھڑے اور کھڈے تھے۔ میں جیپ کو ایک گھڑے کے کنارے پر لے آیا۔ میں جلدی سے جیپ سے اترا، کچھ سوچے سمجھے بغیر اسے زور لگا کر گھڑے میں دھکیل دیا۔ جیپ نے کلا بات دکھائی اور گھڑے میں گرتے ہی الٹ گئی، اس کے پہیے ابھی تک گھوم رہے تھے۔ میں تھوڑا سا جھک کر کارخانے کی چمنی کی طرف بھاگنے لگا۔ کچھ دور جھکے جھکے بھاگنے کے بعد میں ایک نالے کے منڈیر پر سے اتر کر سیدھا ہو گیا۔ میری دونوں جانب نالے کے اوپر کوٹتی ہوئی دیواریں تھی۔ اس نالے کے اینوس میں کارخانوں کے کیمیائی پانی کی چھوٹی سی نالی بہ رہی تھی۔ میں پوری رفتار سے بھاگنا شروع کر دیا۔ نالا بائیں طرف کو گھوما تو سامنے کارخانے کی دیوار آ گئی جس کے اندر لگے ایک سیمنٹ کی کشادہ پائپ میں سے گندا پانی نالے میں گر رہا تھا۔ میں نے دوڑنا بند کر دیا، ایک طرف پاؤں کے بل بیٹھ کر اپنا سانس درست کرنے لگا. دو تین منٹ تک میں وہیں دبکا بیٹھا رہا. جب میرا سانس نارمل ہوا تو چڑھائی چڑھ کر نالے سے باہر نکل آیا. سامنے نگاہ ڈالی تو ایک چھوٹی سی گراؤنڈ کے پار کوارٹروں کی دو قطاریں چلی گئی تھی. بائیں طرف کچھ فاصلے پر کارخانے کا بڑا گیٹ تھا جس کے باہر دو ٹرک ایک جانب کھڑے تھے. مزدور ان میں بڑی بڑی گانٹھیں لاد رہے تھے. میں کوارٹروں کے درمیان سے گزرنے لگا. میرے خدر کے کانگریسی لباس سے کسی کو ہرگز شک نہیں پڑ سکتا تھا کہ میں مقدور غیر ملکی جاسوس ہوں, لیکن سابرمتی آشرم والے میرے حلیے سے خوب واقف تھے. شوبھا اس کا پتا جی بھی ملٹری پولیس کو میرا حلیہ بتا سکتے تھے. اس پس منظر میں میرا حلیہ میرا دشمن تھا. اس کے باوجود ابھی تھوڑا سا وقت میرے پاس باقی تھا. ابھی ملٹری پولیس والے سابرمتی آشرم نہیں پہنچے ہوں گے, مگر اس بات کا امکان بھی تھا کہ آشرم والے اور قصبے کے لوگوں نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کے بارے میں پولیس کو فون پر اطلاع کر دی, اور شہری پولیس بھی میری تلاش میں نکل کھڑی, اور سیولین پولیس نے ملٹری پولیس کو خبر کر دی, اور یوں بھارتی فوجی پولیس کی گاڑیاں چند سالیوں میں گردش میں آنے والی ہوں. میرا ٹارگیٹ اب احمد آباد کے مدافعات میں پرانے تالاب کے کنارے والا اپنے ایجنٹ کا کوارٹر تھا, جہاں میں کسی نہ کسی طرح پہنچنا چاہتا تھا. احمد آباد میرا دیکھا بالا شہر تھا, میں اپنے ایجنٹ کے کوارٹر کو جانے والے تمام راستوں سے واقف تھا. وہ احمد آباد شہر کے باہر کی بلند عمارتوں میں مجھے دھوپ کی دوپہر میں صاف نظر آنے لگی تھی. مجھے ایک ٹرک کارخانے کے دروازے سے نکل کر اپنی طرف آتا نظر آیا. میں کوارٹروں کے درمیان والی گلی سے اب باہر چھوٹی کچی سڑک پر آ گیا تھا. ٹرک قریب آیا تو میں نے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا. ٹرک ڈرائیور نے کھدر پوش گاندھی بھکت کو دیکھ کر ٹرک کھڑا کر دیا. گجراتی میں کہا, مہاشا جی میں رانی واڑہ جا رہا ہوں. رانی واڑہ ایک صنعتی قصبہ تھا جو احمد آباد کے جنوب مشرق کی جانب اس علاقے میں واقع تھا, جہاں سے میرے جنٹ کا کوارٹر زیادہ دور نہیں تھا. میں نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کرتے ہوئے بڑی میٹھی اور لجات بھری آواز میں کہا, مہاراج مجھے بھی رانی واڑہ ہی جانا ہے. ڈرائیور نے ہاتھ سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, پیچھے چڑھ کر ٹرک میں بیٹھ جائیں. میں ٹرک کے پیچھے بڑی بڑی گانٹھوں کے درمیان چھپ کر بیٹھ گیا. ٹرک چل پڑا. یہ بڑی خوش آئند بات تھی کہ ٹرک کا رخ احمد آباد والی شاہراہ کی جانب نہیں تھا. وہاں میرے لیے بے پناہ خطرات تھے. میں سمجھتا تھا کہ یہ قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے. ٹرک بائیں جانب ایک کچے راستے پر پڑ گیا. یہ ٹرک کارخانے سے مال لاد کر رانی واڑہ کی طرف جا رہا تھا. اس طرف میرے لیے خطرہ کم تھا, پھر بھی میں پوری طرح چوکس ہو کر بیٹھا تھا. باہر نگاہ رکھے ہوئے تھا کہ پیچھے سے کوئی فوجی یا پولیس کی جیپ تو میرے تعاقب میں نہیں آ رہی. ٹرک کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی کیونکہ سڑک خراب تھی. ٹرک کو رانی واڑہ کے صنعتی قصبے میں پہنچتے 20-25 منٹ لگ گئے. اس وقت ظاہر پولیس اور فوج کے سپاہی میری تلاش میں آس پاس کے علاقے میں پھیل چکے تھے. رانی واڑہ ایک بڑا قصبہ تھا اور یہاں سے شہر چونکہ زیادہ دور نہیں تھا, اس لیے اس قصبے میں شہر کی ساری علامتیں موجود تھیں. یہاں ٹیلی فون کے کھمبے بھی نظر آئے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں کی پولیس چوکی کو بھی میرے بارے میں خبردار کر دیا گیا تھا. ٹرک کے رکتے ہی میں فوراً باہر کودا اور ٹرک ڈرائیور کا شکریہ ادا کیے بغیر میں نے اپنے جنٹ کے کوارٹر کی طرف تیز تیز چلنا شروع کر دیا. میں آبادی سے دور رہ کر چل رہا تھا. آخر مجھے اس پرانے تالاب کی گھاٹ پر بنی ہوئی بارہ دری نظر آئی, جس کے قریب ہی ہمارے ایجنٹ دادا بھائی کا چھوٹا سا گیراج اور کوارٹر تھا. دن کا وقت تھا, اس وقت ایجنٹ کے گیراج میں دوسرے لوگ بھی موجود ہو سکتے تھے, اور میں چاہتا تھا کہ ان کی نظریں بچا کر اپنے ایجنٹ سے ملاقات کروں. اپنے ایجنٹ کا کوارٹر بالکل سامنے تھا. میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں محفوظ حالت میں وہاں تک پہنچ گیا ہوں. میں نے پیپل کے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے ایجنٹ کے کوارٹر والے گیراج کو دیکھا. مجھے اپنا ایجنٹ دکھائی نہ دیا. باہر پرانی موٹر کے پاس ایک لڑکا بیٹھا کار کے دروازے کو زمین پر رکھے ریتی سے رگڑ رہا تھا. میں وہاں زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں رہ سکتا تھا. پیچھے سے ہو کر چلتا ہوا کوارٹر کے آخر میں آ گیا. کوارٹر کی پچھلی کھڑکی کھلی تھی. اس کی سلاخوں کے پاس اندر کی جانب ایک گول ڈبا رکھا تھا. میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا, پھر ایک طرف اندر جھانک کر دیکھا. مجھے اپنے ایجنٹ کو دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی. وہ دیوار کی الماری کا پٹ کھولے, اس میں سے کچھ نکال رہا تھا. میں نے آہستہ سے اپنے خفیہ کوڈ کا جملہ دہرایا. اپنے ایجنٹ کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا. اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ یہ چمک میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اس نے مجھے کانگریسی لباس میں بھی پہچان لیا تھا. کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں پر مکمل ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سنیں.